الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. وذا سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ عرض کرتا ہوں، کہ وہی ہیں جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور تم پر آسمان سے رزق اتارتے ہیں، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. پہلے حصے میں ارشاد ہوا، اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. دو پہلوؤں پر یہاں بات عرض کر سکتا ہوں. ایک بات یہ کہ انبیاء و رسول کی بعثت سے پہلے کوئی موقع آئے، کوئی وقت آئے، ان کے لیے اس کارگاہ حیات میں اس کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے اور اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچنا کہ کوئی ذات ہے جو اس کارگئے ہستی کو چلا رہی ہے، تو ان کے ایماندار ایمان ہونے کا یہی صداقت تھی اور یہی شہادت تھی. چونکہ کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے جو مخاطب ہے اس کا سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، اس کے اندر اس چیز کو، اس پہلو کو سمجھنے کی استعداد کا ہونا لازم ہے، وگرنہ یہ اس کا پھر امتحان نہیں ہو سکے گا، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکے گا. تو اسی لیے جب بات آتی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، تو وہ حصے جیسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو وقت تھا، اس وقت وہ حصے علوم کے جو دین کے تھے وہ معدوم ہو چکے تھے، لیکن اس زمانے سے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے تو جو رہنمائی نصیب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا کسی اس انداز سے متفق ہونا کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی کو چلا رہی ہے، اس کے دستے قدرت سے سارا کچھ چل رہا ہے، یہی ان کا ایمان تھا اور یہی ان کا عقیدہ جو ہے ان کے مسلمان ہونے کو کافی تھا. یہ وہ حصے ہیں جہاں انسان فقط ذاتی استعداد کے تحت اس نظام ہستی کو دیکھ کر اس بات تک اور اس حق تک پہنچتا ہے. لیکن بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ بات اس ذاتی استعداد کے بروئے کار لا کر ان حقائق کو ماننا جن سے پردہ اٹھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات یہاں آ کر پابند ہو جاتی ہے. اور انبیاء اور رسول جو ہیں یہ اللہ کریم کی وہ کرم نوازی ہے، وہ احسان ہے جو مخلوق کو ہر اس حصے سے جو اس کے مقصد تخلیق کے لیے آشنائی کا سبب بنتے ہیں اور بندے کو خالق تک اس کی رضا کے حاصل کرنے کے حصوں تک سبب بنتے ہیں. تو اس لیے جب بات آتی ہے اس کے ماننے کی تو پھر یہ حصہ ساتھ لازم آ جاتا ہے کہ بندے کے اندر وہ استعداد ہو. مفوق الحال جو انسان ہے جس کا ہوش سلامت نہیں ہے، جسے عرف عام میں پاگل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس پر فقہ کا اطلاق نہیں ہوتا. فقہ کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو سمجھ رکھتا ہو، بوجھ رکھتا ہو، جس کو ادراک ہو، صحیح اور غلط کی پہچان ہو، اور اس کی حساب جو ہیں وہ صحیح طور پر کام کر رہی ہوں، تو اس پر اطلاق آتا ہے. اور یہاں یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ جب اس بات پر اللہ کریم کے اس احسان پر بات اللہ پاک فرما رہے ہیں تو یقیناً ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے اندر تخلیقی طور پر اس حق کو پہچانانے کی استعداد موجود ہے. جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور اس کے اپنے پاس فیصلہ آتا ہے کہ وہ کس حصے کی زندگی میں اپنا قدم اٹھانا چاہتا ہے، کسے وہ حق سمجھتا ہے، کسے وہ ناحق سمجھتا ہے، اس کی سمجھ کے مطابق صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ اپنے لیے کس حصے کو پسند کرتا ہے اور کس حصے سے وہ دور ہوتا ہے، جب اس کے اپنا فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جس پہلو پر وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں ایک اور باریک سا نقطہ جو ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر انسانی عقل، محض انسانی استعداد کو ہی لے لیا جائے، محض انسانی عقل کو ہی لے لیا جائے، تو کسی بات پر بھی آپ کا وہ سوچ یا عمل آ کر نہیں رکے گا، چونکہ آپ کسی حصے کو بھی منسوب کر لیں، جیسے کفار و مشرقین کے حوالے سے ملتا ہے کہ کوئی چاند کو پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجا کرتا تھا، کوئی پانی کو، کوئی بڑے درختوں کو. تو جو جو حصہ بھی ملتا ہے، جب بندہ کسی چیز کے تسلسل کو لے گا تو اس کا تسلسل رکتا نہیں ہے. اگر کوئی بہت بڑے درخت کو دیکھتا ہے تو اس درخت کی بھی پیدائش ہے، اس کا بھی بڑھنا ہے، اس کا بھی پھلنا پھولنا ہے، اس کا بھی خشک ہونا ہے، اس کی بھی حیات کا تسلسل ہے، تو وہ پھر کس نے کیا؟ اسی طرح اگر کوئی سورج کو پوج رہا ہے تو سورج تو چڑھا تو لیکن سورج غروب ہو گیا، ستاروں کو کوئی دیکھ رہا ہے تو رات ڈھل گئی، ستاروں کو نظر آنا بند ہو گیا، تو پھر وہ جو رات کا ڈھلنا تھا وہ پھر کس نے اس کو صادر فرمایا؟ تو ایک تسلسل ہے، اگر اسی حیات کو دیکھتے رہیں تو بات ختم نہیں ہوتی. آخر ایک ذات کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے، آخر ماننا پڑتا ہے. تو جو بات سمجھ آتی ہے، یہ جو نقطہ مرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو پوجا، اس کا مطلب ہے کہ نیا خان ہے دل میں بھی، وہ بھی جانتے تھے کہ وہ غلطی اور زیادتی کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو خود آدمی تراشے، اور قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اس حوالے سے انبیاء اور رسول کے جو تبلیغ ہے وہ ملتی ہے کہ جب وہ کفار کے پاس گئے تو جن بتوں کو وہ پوج رہے ہیں اس سے متعلق ان کے ارشادات عالی ملتے ہیں کہ یہ کیسے تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں جو اب تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، نہ یہ تمہاری بات سن پا رہے ہیں، نہ یہ تم سے بات کر پا رہے ہیں، نہ یہ کوئی اپنی ضرورت بیان کر پا رہے ہیں، نہ اپنی کوئی بات کہہ پا رہے ہیں، یہ تمہاری ضروریات کہاں سے پوری کر؟ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اپنی کو نفس کی خواہش ہے، اپنی کو اب ذاتی انا ہے جس کی تسکین کے لیے وہ یہ غلط قدم اٹھا رہا ہے. اگر محض انسانی عقل پر ہی جاتا تب بھی وہ اس بات پر مجبور تھا کہ کسی ایک ذات پر آ کر بات رک جائے، وگرنہ کسی چیز کی بھی جو پیدائش ہے اس کو کس نے پیدا کیا، جس چیز پر اس کو پیدا کیا گیا اس نے آگے کس کو پیدا کیا، یہ ایسا تسلسل ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کریم نے پھر استعداد بھی عطا فرمائی اور نشانیاں بھی جو ہیں وہ ایسی ظاہر فرمائیں اس حق تک پہنچنا آسان ہو اور سہل ہو. پھر ہم پر احسان فرمایا انبیاء و رسول کا مبعوث فرمانا، کلام ذاتی کا عطا فرمانا، اور ایک ایک چیز کو قرآن کریم کھول کر بیان فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو امام الانبیاء ہیں، اور ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، کان خلقہ القرآن، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں. اور قرآن کریم جب یہاں سے بات دیکھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کھول کھول کر چیزیں واضح بیان فرماتا ہوں، اور بارہا یہ بیان ملتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تم پر آسمان سے رزق اتارتے ہیں. عمومی جب یہاں بات آتی ہے من السماء تو بارش لی جاتی ہے، عموماً جب ترجمہ یا تفسیر پر علماء بحث فرماتے ہیں تو وہ یہاں بات کرتے ہیں کہ بارش برستی ہے اور اس کے برسنے سے جو زمین سے خوراک اگتی ہے، جو جنس اگتی ہے، اس پر جو لوگوں کے حصے اور لوگوں کی عطا ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس حصے پر تفسیر فرماتے ہیں تو وہ یہاں سے اس بات تک نہیں رہتے, وہ اسے مقدر کی حیثیت میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو رزق کی تقسیم ہے, چونکہ لوہے محفوظ پر جو کچھ تحریر ہے وہیں سے وہ اسے جو دنیا کی طرف ہے وہ نازل ہو رہے ہیں, تو اس بات پر کہ صرف آسمانوں کی طرف سے جب اشارہ آئے گا تو وہ ماض اس بات پر نہیں اکتفا کرتے, یا اس کے معنوں کو ماض اس میں محدود نہیں کرتے کہ بارش کا برسنا اور جو زمین ہے اس میں سے خوراک کا پیدا ہونا, وہ ماض اس حصے پر نہیں اکتفا کرتے, اس سے اس کے ساتھ مزید اضافہ جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے ہر کسی کا مقدر ہے, جو اللہ رب العالمین نے نظام ہستی چلانے کا ایک سیکرٹیریٹ بنا رکھا ہے جسے لوہے محفوظ فرماتے ہیں, جس کا مقام سدرۃ المنتہیٰ ہے, تو وہاں پر جو جس کی تقسیم ہے اس کی عطا ہے جس کو اس نے جتنا عطا فرما دیا. قرآن کریم میں کسی کے رزق کو بڑھانا یا کسی کے رزق کو کم کرنا یا کسی کے نصیب میں زیادہ ہونا یا کسی کے نصیب میں کم ہونا, یہ حصے بھی بار بار بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہ بھی من جانب اللہ. اور یہاں پر اس بات پر بھی سمجھ آتی ہے کہ جب حصے مقرر ہیں اور اللہ رب العالمین آسمان سے اسے نازل فرما رہے ہیں, عطا فرما رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اس زمین پر جو ہے وہ رزق بکھیر دیا اور پھر سب نے اس میں سے اپنا حصہ اٹھانا ہے, جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ لے لے گا, جو کمزور ہے اس کا حصہ رہ جائے گا, جو نحیف ہے وہ تھوڑا لے سکے گا, تو ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا جیسے آج ہمارے معاشرے نے جان رکھا ہے کہ اس کی اپنی عقل و دانش یا اس کی اپنی قوت بازو جو ہے اس سے اس نے دنیا کو حاصل کرنا, اگر ایسا ہی ہوتا تو جو سادے لوگ تھے, جو کمزور لوگ تھے, انہیں کوئی چلو بھر پانی بھی نہ پینے دیتا. اور دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو خود سادہ مزاج ہیں اور ان کے ملازم ایسے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو دوسروں کو بھی سمجھداری کا درس دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو سمجھداری کا درس دے رہے ہوتے ہیں وہ ملازم ہیں, اور جنہیں خود کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے وہ مالک. اور کتنے ایسے ہیں جو سادہ مزاج میں کاروباری حیات میں ہیں اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور ان کا جو حصہ اور جو نصیب ہے وہ انہیں مل رہا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو تقسیم ذات باری تعالیٰ ہے مخلوق کی طرف, وہ جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو وہ نصیب ہوگا. ہاں, اس میں جو بات ہمارے ذمہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو حصہ جو نصیب ہمارا ہے وہ تو ہے, اسے ہم حاصل کس طرح کرتے ہیں. اب ایک انسان کے نصیب میں رزق ہے, مال اور دولت ہے, اس نے حلال ذرائع اختیار کیے یا حرام ذرائع اختیار کر لیے. اب اگر وہ حلال ذرائع اختیار کرے گا تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور رزق کے حلال کمانا جو ہے عبادت کے معنوں میں بھی آ جائے گا, یعنی اجر اور ثواب بھی ہوگا. اور اگر اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے وہ ڈاکہ کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, بے انصافی کرتا ہے, تو اس کے اندر برکت بھی نہیں رہے گی اور اس کے لیے روز معاشر ایک بہت بڑا سوال ہوگا, چونکہ وہ اپنے رزق کو جو اس کے حصے میں تھا اس کو اس نے حرام طریقے سے لے لیا اور جو اس کا نصیب میں تھا اسے اس نے حرام پہلوؤں پر حاصل کیا. اور جب کسی حرام حصے کا وہ کھانا کھائے گا, اس کے حصے سے جو اس کا وجود کا تعمیر ہوگی, تو یہ بھی دین اسلام بیان فرماتا ہے کہ کسی بھی حرام جو خوراک ہے اس سے جو وجود کا حصہ بنے گا وہ دوزخ میں جلے گا, اور اس جلنے کے بعد پھر بات. تو وہ اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو نشانیاں بھی عطا فرما دی, ہمیں تو اس حصے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ہم اس کارگاہ حیات کو دیکھ کر نشانیاں ڈھونڈے, ہمارے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے, اور اللہ کریم نے جو اپنا کلام ذاتی عطا فرمایا ہر ایک کے پاس موجود ہے, اس کی رسائی موجود ہے. اور کتنے ہمارے گھرانے ایسے ہیں جن کے بچوں میں اور ان کے بچوں کے سینوں میں یہ مزین ہے اور وہ روز تلاوت کر رہے ہیں, اور آج ہمیں جیسے تراویح میں رات ہم ختم سن رہے ہیں, اللہ کریم مولانا کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمارا یہ سننا قبول فرمائے. تو یہ لوگوں کے بچوں میں اور خاندانوں میں ان کے سینوں میں ہیں. اللہ کریم اس کی برکات عطا فرمائے. تو یہ حصے تو ہمارے پاس موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کہاں ہیں, اور جب بات آتی ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہمیں کیا کس امر کی ضرورت ہے, تو پھر بے شمار باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, بے شمار بحث ہمارے سامنے آتی ہے, بے شمار گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے, جس میں سے ایسے الفاظ بھی ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی جو برکات ہیں وہ میں حاصل کروں میں بھی روزے رکھوں, چاہتا ہوں تراویح پڑھوں, چاہتا ہوں نماز جو ہے پنجگانہ اس کو باجماعت ادا کروں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تسبیحات کروں لیکن مجھ سے ہو پا نہیں, میں چاہتا ہوں نیکی کرنا لیکن نیکی کے لیے مجھ سے جو عمل ہے وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا, جانے کیا معلوم. یہ ہمارے معاشرے کی گفتگو بھی ہے اور ہمارے بام اس پر سوال و جوابات بھی ہوتے ہیں. بے شمار لوگوں کا سوال میرے پاس بھی اس میں آتا ہے, خطوط میں آتا ہے, ای میل میں آتا ہے, روبرو بھی آتا ہے لیکن روبرو کم ہوتا ہے, چونکہ جب بندہ روبرو بات کرتا ہے تو جہاں بات کی جا رہی ہو وہاں سے آمنے سامنے جواب بھی پھر سننا پڑتا ہے. تو میں جب اس موضوع کو سنتا ہوں اور ان باتوں کو سنتا ہوں تو یہ آیا کریمہ جو میں دوسرا حصہ اس کا تلاوت کیا ہے, اس حصے کو جب تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اس بات کی یاد آئی, تو میں نے سوچا کہ یہ بات میں تمام جو خواتین و حضرات ہیں, احباب ہیں, اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے آواز عرض کرنے کی پہنچانے کی, تو اس نقطے کو ضرور اجاگر کروں. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب, اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی یہ جو شکایت ہم بیان کر رہے ہیں کہ عمل سہلے اختیار نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ ہماری اپنی کمزور نیت ہے, ہمارا کمزور ارادہ ہے, اور اصل میں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم باعمل ہوں. سستی ہے, کاہلی ہے, جو نام بھی اسے دے لیں اسے کہہ لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ ہمارا واقعتاً جو ہے ارادہ, عمل کا جو ارادہ ہے وہ خالص ہمارے اندر ہے تو عمل نہیں ہو پا رہا. جہاں یہ خالص ارادہ نصیب ہوگا وہاں عمل نصیب ہو جائے گا, چونکہ یہ اصول اللہ رب العالمین نے فرمایا, اور نصیحت وہی حاصل کرے گا. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيب, نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو میاں رجوع اللہ ضروری ہے, قرآن کریم سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ خالص رجوع قرآن کریم کی طرف کیا جائے. انابت شرط ہے قرآن کریم سے سبق حاصل کرنے کے لیے, انابت شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی, انابت شرط ہے بندگی کے لیے. اور انابت کیا ہے؟ خلوص دل سے رجوع اللہ کرنا, رجوع کرنا. اور جب اسے اسلامی ترجمے میں لیں گے تو اس کا مطلب آئے گا رجوع اللہ. کوئی چاہے تو صحیح کہ میں بندگی کو پہنچوں, جس مقصد کو پیدا فرمایا مالک کل کائنات نے, اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کسی کے اندر تڑپ ہے؟ کسی کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ اسے اپنی پسند و ناپسند سے غرض نہیں ہے؟ اس کے لیے مقدم وہ پہلو ہیں جو ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے لیے کسی اس بات کی اہمیت ہے جسے پسند فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اور اگر یہ پہلو اہم ہیں تو پھر وہ باعمل ہوگا, اور جہاں بے عملی آئے گی وہاں شرمندگی بھی ہوگی, ندامت بھی ہوگی, تڑپ بھی ہوگی, اور یہ وہ کیفیات ہیں جو معافی کے طلب کرنے کا سبب بنتی ہیں. چونکہ کوئی امر جس پر شرمندگی یا ندامت پیدا ہو جائے, شرمندگی اور ندامت جب پیدا ہوتی ہے تو لا محالہ پھر اس سے بندہ دور ہوتا ہے اور وہ شرمندگی معافی کی طلب پیدا کرتی ہے. اور جب یہ کیفیت معافی کی طلب تک پہنچتی ہے تو پھر آئندہ وہ بچنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ایسا عمل اختیار نہ کروں جو تجاوز ہو، جو زیادتی ہو. اور یہ خالص نیت ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں، کرم فرمائیں، سبب بنتی ہے عبادات کے محاصل کا. اللہ رب العالمین نے آپ تمام احباب کو اعتکاف کی نیت اور اعتکاف کو اختیار کرنے کا ایک کرم فرمایا، آپ نے نیت باندھی، اللہ کریم اسے قبول فرمائیں، آپ متکفین ہیں. اور رمضان المبارک پر جب بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، تو روزے کا جو صلہ فرضیت کے ساتھ منسلک بیان ہے یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور جب روزے پر بحث علماء فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی کیفیت وہ ہے جو اوصاف ملکوتی پیدا فرماتی ہے. اور اوصاف ملکوتی کیا ہیں؟ کہ فرشتے کو بھوک نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور محو عبادت ہے. ہر لمحے اس کی سوچ اور عمل وہ ہے جو ایمان کی ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے. تو عوارضات دنیا کے ہوتے ہوئے، دنیا کی سردی اور گرمی کو برداشت کرتے ہوئے، جب بشر اللہ کے حکم کے تحت یہ کھانے میں بھی وہ کمی کرتا ہے کہ وہ مخصوص کر دیتا ہے، سونے میں بھی کمی کرتا ہے، زیادہ وقت عبادت میں صرف کرتا ہے، گفتگو بھی ماز گفتگو نہیں ہوتی، وہ دین کی طرف آ جاتی ہے، اللہ کی یاد میں آ جاتی ہے، تو یہ وہ اوصاف ہیں جو اوصاف ملکوتی پیدا کرتے ہیں. اور فرشتوں کے جو پیدائش کا وہ حاصل ہے وہ ہما وقت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور ہما وقت جو ہے اس کے ساتھ ایمان میں مضبوط درجے تک رہنا ہے، جہاں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اسی کیفیت میں رہنا ہے. تو عوارضات کے ساتھ، عوارضات کہتے ہیں یہ جو زندگی کی مجبوریاں ہیں، ضروریات ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، فراوان، یہ سارے وہ حصے ہیں جنہیں عوارضات زندگی کہتے ہیں. تو ان عوارضات کے ہوتے ہوئے پھر اپنی پسند و ناپسند، فرشتوں کے پاس پسند و ناپسند کے حصے نہیں ہیں کہ کیا کس حصے کو وہ پسند کر رہے ہیں اور کس حصے کو وہ ناپسند کر رہے ہیں، نہیں. جہاں جس بات کے لیے پیدا فرمایا گیا عین اسی مقام پر کھڑے ہیں اور اسی تعمیلی حکم ہیں. تو اپنی پسند و ناپسند ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کو انسان چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پسند کو اپنی پسند اختیار کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی پسند کون سی ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، بندے کو اللہ کریم سے جو شناسائی ہے اس کو، جو اس کارگاہ ہستی کو، اس حیات کو، اس سارے نظام حیات کو دیکھتے ہوئے اس بات پر پہنچنا اس کے لیے حق کی دلیل تھی کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، اسے عطا فرمائے انبیاء اور رسول، اور اسے یہ شناسائی عطا فرمائی کہ اس ذات کا اسم ذات اللہ ہے اور یہ اس کی صفات ہیں. یہاں تک تم جان سکتے ہو اس کو، اور اس سے آگے تمہارا اس حیات میں جاننا، تمہارا اس کو دیکھنا، تمہارا اس کو ذاتی طور پر سننا تمہاری استعداد اور تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، تمہاری برداشت ہی نہیں ہے اس حیات میں. اور جن حدود تک تمہیں جاننا ہے ان حدود کا بیان فرما دینا. پھر اس اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اور ہمیں جس مقصد کو پیدا فرمایا اس مقصد کی تکمیل کے انداز کیا ہے، ایک ایک حصے کی ہمیں رہنمائی نصیب ہوئی اللہ کے انبیاء اور رسول سے، اور خاص ہمیں جو نصیب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ نصیب ہے. لیکن جب بات آتی ہے کہ رجوع اللہ، تو یہ بھی تو ہمیں ساتھ سننے کو ملتا، میں تو چاہتا ہوں کہ نیکی کروں، نیکی ہو نہیں پا رہی. اس کا مطلب ہے کہ اس چاہنے میں فقط الفاظ ان کا شمار نہیں ہے، یا فقط الفاظ کا دخل نہیں ہے. اس جانے میں وہ خالص نیت درکار ہے جسے اور کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اس کی ذات علی ہے. تو جب ہمارے معاشرے میں روزہ دار بھی مل جائیں، ہمارے معاشرے میں سالانہ معتکفین بھی مل جائیں، ہمارے معاشرے میں اس مسلمان معاشرے میں مسلمان ملکوں میں حجاج کرام کی بھی اتنی تعداد مل جائے کہ جس کا شمار ممکن نہ ہو، اور ہمارے ملکوں میں ہر سال کتنی درخواستیں ہیں جو حج کی رہ جاتی ہیں، اور مساجد میں جائیں تو جگہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت سے نہ جائیں تو جگہ نہیں میسر آتی، اور جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں مساجد سے باہر سڑکوں پر چادریں بچھا کر اور انگی زمین پر لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی. ان سارے حصوں کی ادائیگی کے باوجود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے حالات کیوں نہیں سدھر رہے؟ ہر آنے والا جو دن ہے اس میں خرافات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جو مسجد میں تو عمل اختیار کیا اور معمولات زندگی میں جب گئے تو بے عملی کی صورت میں آ گیا، اور جہاں جب لفظ بے عملی آئے گا تو اسے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر، کام تو کر رہے ہیں لیکن شریعت اسلامی کا جو مراد ہے کہ بے عملی اس سے مراد ہے کہ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح اللہ کریم نے پسند فرمایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اس سے وہ زیادتی پر ہیں، تجاوز پر ہیں، اپنی پسند پر ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرہ؟ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے اس آخری عشرے میں پہنچتا ہے جہاں دوزخ کی آگ سے برات کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور زندگی بھر کا معمول تھا کہ جب سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آخری جو عشرہ ہے اس میں آپ اعتکاف فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا عبادت میں محو رہنا ویسے ہی زندگی کا معمول مبارک تھا. جو وقت آپ کے پاس بچتا خاندانی ضروریات سے مخلوق خدا کی جو رہنمائی ہیں تو آپ اس سارے وقت میں محو عبادت رہتے تھے. پھر رمضان المبارک جب آتا تو اور خصوصی عبادت کا اہتمام فرماتے. پھر جب یہ آخری عشرہ آتا تو اس میں اعتکاف کی صورت میں آپ تشریف رکھتے اور محو عبادت رہتے. اور اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف اس کے لغوی جو معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنا یا کسی بات کو چھوڑنا، اس مقصد کے لیے کہیں ایک جگہ بیٹھ جانا. اور لغت اسلامی میں جب بات آئے گی تو اعتکاف سے مراد یہ ہوگی کہ یہ دین اسلام پر پابند ہو جانا اور معمولات زندگی کا ترک کر دینا، اور مقصد جو ہے وہ بندگی کا ہونا اور حاصل کرنا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو مقصد چھوڑنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی مرضی چھوڑ دی جائے، ذاتی پسند و ناپسند چھوڑ جائے. تو جب اعتکاف کی بات آئے گی تو یہاں پھر سب سے پہلا جو حکم آئے گا وہ یہ حکم آئے گا کہ نیت کی جائے. رجوع اللہ پر بات آ گئی نا جی، کہ نیت کی جائے. اب نیت کتنی خالص ہے؟ کیا اس میں کوئی یہ گمان تو نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ اس بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو اعتکاف بیٹھتا ہے اور ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہے، پورے رمضان میں اتنے ختم کرتا ہے، اور پھر خاص اعتکاف کے دنوں میں اس کی اتنی محنت ہے، اتنی تسبیحات کرتا ہے، کیا میں بھی شمار کر کر کے اور گن گن کے تو نہیں بتاتا کہ اتنی تسبیحات میں نے پڑھ لی ہیں، آج اتنے ختم میں نے کر لی ہیں، اور خوشی محسوس کرتا ہوں جب کہتے ہیں ہاں بھائی تو بڑا نیک ہے، تیرے تو اتنے اعمال ہیں، تو بڑی محنت کر رہا ہے، تو بڑے اجر اور بڑے ثواب جمع ہو رہے ہیں تیرے تو. یا ہماری ایسی صورت تو نہیں ہے کہ نیکی کی طرف ہم چلتے ہیں تو میں لکھنا شروع کر دوں کہ اتنے چلے میں نے زندگی میں جو ہیں وہ دین کے لیے لگا لیے ہیں، اتنی ذاتی تربیت کے لیے لگا لیے ہیں، اور اس حصے کا جو قرآن و حدیث میں ثواب ہے اتنا بیان ہے، اس حصے کے جو اعمال ہیں اس پر جو فقہ میں بحث و علماء فرماتے ہیں اتنے ثواب ہیں، اور میں نے کتابیں بھر رکھی ہیں جو میرے ثواب اگلے جہان میں وہ پہاڑوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. ان حصوں کا جنہیں میں نے دین میں اور عبادت کے تحت اختیار کیا इनका कोई हासिल मेरे मामूलात जिंदगी पर है भी सही या नहीं है। जब एतकाफ से मैं उठा हूं तो जब मैं अपने मामूलात जिंदगी में गया हूं, मैंने हलाल हराम का ख्याल रखा है, हक और ना हक का ख्याल रखा है, सही और गलत की पहचान मुझे नसीब हुई है। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो मैं दिल में सोच भी रहा हूं या कुछ सोच और रहा हूं और बोल कुछ और रहा हूं। तो ये तो वो हिस्से हैं जो रोजे माशर से पहले शाम में, रोज शाम को अगर बैठ लिया जाए और दिन भर के मामूलात को देख लिया जाए कि मैंने कहां सोचा क्या था और बोला क्या था और अमल क्या किया था, बड़ा वाज़े हिस्से सामने आ जाते हैं कि जो अजर और सवाब के पहाड़ में आखरत में कह रहा हूं या मान रहा हूं उनके असरात मौके पर जो है वो क्या है समझ आ जाएंगे। और अगर इबादत के महासिल में दुनिया में ये इनाम नसीब नहीं है कि उसके मामूलात जिंदगी, उसकी सोच, उसके अमल ढल न जाए इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो बजाय आखरवी सवाब को देखने के उसको चाहिए कि वो मामूलात को देखे, अपनी इबादत को देखे कि कहां नक्स कर रहा हूं। चूंकि जो मौके का अजर और सवाब है वो अमली हिस्से में मिलेगा, खालिस नीयत की सूरत में मिलेगा, और वो पैमाना मेरी और आपकी पसंद पर नहीं है, वो पैमाना है कुरान और सुन्नत। ये पैमाना वो है जिस पर सही और गलत की पहचान की। और जब एतकाफ पर बात आएगी तो फिर दो पहलू आ गए, सुन्नत एतकाफ आ गया, फिर नफली एतकाफ। सुन्नत एतकाफ है, पाबंदी नहीं है कि लाजमी बैठना, लेकिन सुन्नत और नफल जब नियत के बाद इख्तियार कर लिया जाता है तो इसकी अदायगी की सूरत जो है फिर वो फर्ज की तरह हो जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि जी ना इख्तियार करें तो खैर है, जब आप इसे इख्तियार फरमा लेते हैं तो फिर इसकी जो अदायगी की सूरत है ये फिर उस तरह हो जाती है जैसे फर्ज किया, फिर ये जरूरी हो जाती है। उसके सारे हिस्सों को फिर देखना पड़ता है कि जो इसकी अदायगी है उसमें फिर कोई हिस्सा ऐसा ना है जो फासद करे। और रमजान के रोजों में गलती से कुछ खा लेना उसकी माफी है कि जब समझ आ जाए कि मैं रोजे से हूं तो छोड़ दे, तो जो खा लिया उसकी खैर, समझ आ गई छोड़ दिया, फिर आगे कोई चीज है। क्योंकि चखना बगैर उजर के चखना भी मकरूह कर देता है, लेकिन यह समझ नहीं लगी खा लिया पी लिया उसकी माफी है। लेकिन एतकाफ जो है ये नादानिश्ता तौर पर भी इसकी हदूद से तजावज हो गया तो ये फासिद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुन्नत और नफल तब तक सुन्नत और नफल के हुक्म में रहते हैं जब तक अदायगी न शुरू कर ली जाए। जब अदायगी शुरू कर ली जाए तो उसकी अदायगी की सूरत जो है वो फिर फर्ज की तरह हो जाती है, वो जरूरी हो जाती है। और सारा तमाम करके आए, एतकाफ इख्तियार किया और फिर ख्याल ही नहीं किया कि कब फासिद कर बैठे, तो फिर जो इसके इख्तियार करके जाया करने का सवाल होगा फिर उसका जवाब क्या होगा। तो इंतहाई एहतियात फरमाए, अपने जो मामूलात हैं उनको इबादत में सर्फ करें, तलावत करें, कुरान करीम तर्जमा पढ़ें, समझ कर तलावत करें, तलावत करें, जिक्र करें, तस्बीहात करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, आपस के मामला या जो बहस है सियासत की उसमें वक़्त को ना गुजार दें, जो वक़्त है वो दीनी पहलू पर सरफ हो। अपनी तरबियत जो है वो इस तरह करें कि इन इन इस आखिरी अशरे का एतकाफ जो है और रमज़ान मुबारक की जो बरकत हैं, अल्लाह नसीब फरमाए अगले साल का रमजान, तो इन बरकात के साथ बंदा अल्लाह की हिफाजत में अगले रमजान तक पहुंच जाए। सवाल साथी मुझसे कर रहा था, कह रहा था कि रमजानुल मुबारक में तो शैतान कैद है, तो महसूस हो रहा है कि अल्लाह करीम जो है ये बड़ा करम फरमाया कि ये कैद है, मुझे डर है کہ جب یہ رمضان المبارک گزرے گا تو شیطان آزاد ہوگا, تو جانے کیا کیا وسوسے مجھے ڈال دے گا اور کہاں کہاں میری عبادات کو خراب کرے گا, میں کیا کروں. میں نے اسے عرض کی, میں نے کہا جہاں شیطان نے شیطنت کی بات کی ہے اور تجاوز کیا ہے وہاں پر ایک اقرار بھی اس نے کیا ہے, اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ صرف اس کا اقرار نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین نے بھی اعلان فرمایا کہ تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اخلاص کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے, اور کیفیات کہاں ہیں؟ نیاں خانے دل میں. اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ذکر کرایا جاتا ہے, جو اللہ رب العالمین کے اسم ذات کی تکرار کرائی جاتی ہے, کس لیے کرائی جاتی ہے؟ اسی اخلاص کی تو ضرورت ہے. میں نے کہا صبح و شام اپنا ذکر جو ہے اس کو باقاعدہ کرو, اور رجوع اللہ کی کیفیت رکھو. یہ نہ کہو میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں, میری بڑی نیکی ہوگی, نہیں. خالص نیت اللہ رب العالمین کی طرف, اور اپنے معمولات کا دھیان رکھو. ہمارے لیے تو حصے قرآن و سنت میں واضح موجود ہیں, کوئی شائبہ ہے نہیں کہ کہاں ہم جی غلطی کر رہے ہیں. غلطی تب ہوتی ہے جی جب اس نیا خانے دل میں فتور پیدا ہو. تو صبح و شام جب ذکر کرو گے تو صبح و شام کا ذکر جب باقاعدہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے جو معنی بعید ہیں, ہما وقت صبح و شام اور کثرت کے جو پہلو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس دل میں اللہ کی یاد ہو, قرآن فرماتا ہے اس دل میں کیا مجھے بتاؤ, شیطان اپنے وسوسے کی سونٹ ڈال سکتا ہے؟ اور جو اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے, یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد. تو میں نے کہا میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ متواتر جو اللہ کی یاد ہے وہ حصے ہیں جو مخلصین کی طرف لے جائیں گے, جو خاص حصہ ہے وہ اس میں پہنچ جائے گا. کہ وما یتذکر الا من ینیب, یہ معنی جب نصیب ہوں گے اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. تو اسی طرح میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, چونکہ بے خیالی میں ہمارا پیریڈ تو آدھا گھنٹہ ہے تو روز ہے, تو اس آدھے گھنٹے کی پابندی کرنی تھی, لیکن موضوع یا بات ایسی تھی کہ لمبی ہو گئی. تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہو, اور ایسی مسجد میں ہو جس میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی. جب مساجد کی بات آتی ہے تو مساجد للہ, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی ملکیت اللہ کی ہے. جو ہم لڑتے رہتے ہیں نا, میری مسجد ہے تمہاری مسجد, یہ میری اور تمہاری مسجد نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. مساجد للہ جو بیت اللہ شریف میں ہے, مسجد الحرام میں, سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہاں اعتکاف جو بیٹھنا نصیب. پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے مسجد نبوی کا, تیسرا حصہ آ جاتا ہے بیت المقدس کا, پھر چوتھے حصے پر جب علماء بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان جگہوں کا دیکھیں جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی, مشائخ اعظام کے درجات اللہ کریم بلند فرمائے. بڑے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے پیچھے جو محراب ہے اس میں پہلی اینٹ جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی, پھر اس پودے کو حضرت قاسم فجرات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا سینچا ہے, بڑے شوق سے, بڑی محبت سے, اور بڑے بڑے جذبات کے ساتھ. اور جو حکم اپنے شیخ کو تھا اس کو اپنے آخری لمحے تک اسی شوق کے ساتھ ادا کرتے گئے. اللہ کریم کو فرمائے. اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دی ہے اپنی اس اعتکاف کے لمحے لمحے کا دھیان کریں, وقت ضائع نہ ہو, ماز گفتگو نہ ہو, جو اصول و ضوابط ہیں ان کے تحت ہو, بہت بڑا حاصل ہے. فاسد کر بیٹھے تو سوال بہت بڑا ہے. اور یہی حصے اور یہی نزاکتیں جب خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کے حصے یا جگہ کا تعین کر لیتی ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے یہی حکم ہے. اور عمومی بات میں یہ خیال رکھیں کہ جو ضرورت پیش آ گئی اس میں بھی اشارے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں ماز اشارہ کرنا جہاں ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ درست نہیں, وہاں سے بات کر کے بندہ چیز لے لیتا ہے. اور علماء بھی تشریف رکھتے ہیں آپ میں اور مفتی صاحبان بھی ہیں, تو میں عرض کروں گا کہ جب بھی موقع ہو یا آپ کے تربیتی پیریڈز ہیں ان میں اس کی جو نزاکت ہے, اس کے جو احکامات ہیں, ان کو باقاعدہ ایک دو دفعہ تاکہ بول دیا جائے کہ جو ساتھی اعتکاف میں ہیں وہ ان ساری جو حصے ہیں ان کا خیال رکھے. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے, اور آخری عشرہ ہے, اس آخری عشرے کی برکات بھی نصیب فرمائے, اور اس آخری عشرے میں تاک رات ہے, اللہ رب العالمین اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بار الہ کمزور خطا کار ہمارے حال پر رحم فرما, ہماری یہ عبادت قبول فرما, رمضان المبارک عشرے کی برکات عطا فرما, ہمارے متوقفین کی اعتکاف قبول فرمانا, خالص نیت سے اچھے انداز سے اختیار کرنا فرمانا. بار الہ معمولات زندگی سے ہماری توجہ ایسے ہٹانا, ایک ہم ہوں اور ایک آپ کی ذات ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی ہو. بار الہ یسر ولا تعسر, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین. برحمۃ اللہ.